بدھ 26 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام. 61 پولیس کیڈٹس کی ہلاکت اور 100 سے زائد زخمی ہونے کے بعد بلوچستان سراپا سوگوار. مگر سیاسی افق پر اس واقعے کا اثر آخر ہوگا کیا؟ تجزیہ کار
ان کو اور اجازت دیے جائیں, ان کو پریہن دیا جائے, اور اس کے لیے ان کو جو ہے قانونی فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے, تو وہ فوجی عدالتیں بنتی ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج پر پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر صوبے میں فضا سوگوار رہی اور کوئٹہ شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کے خلاف ہڑتال کی کال مرکزی انجمن تاجران نے دی تھی. ہڑتال کے باعث شہر کے تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے, جبکہ شہر میں ٹریفک بھی معمول سے کم رہی. پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے غم میں حکومت بلوچستان کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. دوسری جانب پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے. یہ کمیٹی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تحقیقات کرے گی.
افغانستان کے صوبہ غور کے حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ افغانستان کے صوبہ غور کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 30 افراد کو یرغمال بنانے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا ہے. دولت اسلامیہ نے ان شہریوں کو اس وقت یرغمال بنایا جب وہ پہاڑوں پر لکڑیاں جمع کر رہے تھے. حکام کے مطابق جب مقامی افراد نے ان شہریوں کو بچانے کی کوشش کی, اس وقت دولت اسلامیہ نے گولیاں مار کر انہیں ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. انڈیا کی حکمراں جماعت بی جے پی کے 5 رکنی وفد نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے موقع پر حریت رہنماؤں سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق سے بھی ملاقات کی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما اور واجپائی دور میں وزیر خارجہ رہ چکے یشونت سنہا کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے آج بھی سری نگر میں کئی سماجی حلقوں کے ساتھ مذاکرات کیے. کل یہ وفد حریت رہنماؤں سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق کے ساتھ ان کی رہائش گاہوں پر ملاقات ہوا. میر وائز عمر فاروق اور سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ وفد کو بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت ہند پر واضح کر دے کہ لوگ آزادی سے کم کسی بھی چیز پر آمادہ نہیں ہیں. حالانکہ یشونت سنہا کے وفد نے واضح کیا ہے کہ انہیں حکومت ہند کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, لیکن یہاں کے سیاسی حلقوں کو امید ہے کہ دلی اور سری نگر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کے آغاز کی طرف یہ پہلا قدم ہے.
ادھر پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات انڈیا کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ سے ہرپال اور چپرار سیکٹر میں 5 شہری زخمی ہو گئے. دوسری جانب انڈیا کے نیم فوجی دستے بی ایس ایف کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی, جس کے نتیجے میں بی ایس ایف کا ایک جوان زخمی ہو گیا ہے. پاکستان میں حکومت نے سکھ مذہب کے بانی اور روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 547ویں جنم دن کے موقع پر سکھ برادری کو تحائف دینے کا منصوبہ بنایا ہے. نامہ نگار ذیشان سفر.
چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کے صدیق الفاروق نے بی بی سی کو بتایا کہ 14 نومبر کو لاہور کے نزدیک واقعہ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر وہاں تقریباً 70 سال سے بند گرودوارا کیارا صاحب کو عبادت کے لیے کھول دیا جائے گا. اس موقع پر بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہونے کے باوجود توقع ہے کہ 2500 سے زائد سکھ یاتری اس سال جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے انڈیا سے پاکستان آئیں گے.
فرانس میں کیلے کے مقام پر قائم یورپ کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں گزشتہ رات لگنے والی آگ کے باعث فرانسیسی حکام کی جانب سے غیر قانونی قرار دی جانے والی دکانیں اور ریسٹورنٹ بڑی تعداد میں تباہ ہو گئے ہیں. تفصیلات فرحت جاوید سے.
کیلے کے پولیس کمشنر پیٹرک وسر بورڈو نے بی بی سی کو بتایا کہ کیمپ کے رہائشیوں کا خیال ہے کہ آگ وہاں کام کرنے والے سماجی کارکنوں نے لگائی. دوسری جانب پیر کے روز سے شروع ہونے والا پناہ گزینوں کی کیمپ سے منتقلی کا کام جاری ہے. اب تک 4000 پناہ گزین فرانس کے مختلف حصوں میں منتقل کیے جا چکے ہیں. حکام جنگل نامی اس کیمپ سے پناہ گزینوں کو نکال کر فرانس بھر میں قائم سرکاری مراکز پر پہنچانا چاہتے ہیں, جہاں ان کے مطابق ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا.
ترکی کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں ان کے حمایت یافتہ حزب اختلاف پر ہونے والے فضائی حملے مشتبہ طور پر شام کی حکومت نے کیے ہیں. ترکی کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سے گرائے جانے والے بموں سے 2 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. ہالووین کے موقع پر مصنوعی ذہانت والی مشینوں یا اے آئی کو اب لوگوں کو ڈرانے کے گر سکھائے جا رہے ہیں. تفصیلات نازش سفر سے.
امریکہ میں میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدان مصنوعی ذہانت والی مشین یا اے آئی کو ڈراؤنا بننا سکھا رہے ہیں۔ ڈراؤنے خواب والی یہ مشین چہرے، مشہور عمارتوں اور جگہوں کی عمومی تصاویر کو ڈراؤنی تصاویر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ عوام کو دعوت دی گئی ہے کہ اے آئی کے تخلیق کردہ شاہکاروں میں سب سے ڈراؤنی تصویر کے لیے ووٹ کریں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس مشق کی مدد سے مصنوعی ذہانت کی حدود اور یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا مشینیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
آپ حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرکٹ ٹیم پر پش اپس لگانے کے حوالے سے مبینہ پابندی کے بارے میں چلنے والی خبروں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پانچویں جماعت کے بچوں کو بورڈ کے امتحانات دینے کے حکومتی فیصلے پر بھی تفصیل بات کریں گے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج پر ہونے والے حملے میں پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر صوبے میں فضا سوگوار رہی۔ جہاں اس واقعے کے خلاف کوئٹہ شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، وہیں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد حملے کا نشانہ بننے والے اہلکاروں کو واپس کوئٹہ کیوں بلایا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کے واقعے کے خلاف ہڑتال کی کال مرکزی انجمن تاجران نے دی تھی۔ ہڑتال کے باعث شہر کے تمام اہم تجارتی مراکز بند رہے، جبکہ شہر میں ٹریفک بھی معمول سے کم رہی۔ پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے غم میں حکومت بلوچستان کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جہاں اس واقعہ پر بلوچستان سوگوار رہا، وہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو تربیت مکمل ہونے پر ان کے متعلقہ اضلاع میں واپس بھجوانے کے بعد ان کو دوبارہ کوئٹہ کیوں بلایا گیا۔ اس حوالے سے زخمی پولیس اہلکاروں کے رشتے داروں کا کہنا ہے۔
میرا تو یہی کہنا ہے کہ میرا بھی کوئسچن انہوں سے، انہوں نے کیوں بلایا گیا؟ ہمارے یہ بھائی ہیں یا رشتے دار ہیں، جو بھی ہیں، ان کو کیوں بلایا گیا ہے؟ مین ہمارا کوئسچن یہی ہے کہ کیوں بلایا گیا ہے؟ ہم کو صرف اس بات کا جواب چاہیے، کیوں بلایا گیا ہے، کیوں؟
جو پولیس اہلکار عملے کا نشانہ بنے ان کی تربیت 6 ستمبر کو مکمل ہوئی تھی۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ اس کے بعد ان کو 1 ماہ میں سی آئی ٹی کے نام سے دوسری تربیت دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ محرم ڈپٹی کے بعد 13 تاریخ کو ان کی کلیئرنس ہو گئی تھی۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ جب وہ گھر آئے تو ان کو دوبارہ بلا لیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بعض پولیس اہلکار راستے میں تھے کہ ان کو واپس بلا لیا گیا۔
13 تاریخ کو ہماری کلیئرنس وغیرہ سب کچھ ہو گئی تھی، وہاں پہ بیٹی وغیرہ، ہم نے سب کچھ سامان تیار کر لیا تھا۔ سب کچھ تیار کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ دوسرے دن پھر ہمیں آڈر آیا کہ واپس آ جاؤ۔ تربت والے تو گھر بھی نہیں پہنچے تھے، وہیں سے واپس ہوئے خاران، پنجگور، وہ تو رستے سے ہی وائرلیس کے ذریعے ان کو واپس بلا لیا۔
پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو کیوں واپس بلایا گیا ہے۔
جا کے پتا چلا کہ بھائی زبانی آرڈر آئی، قریشی ایڈیشنل آئی جی ہیں، ان کا زبانی آرڈر ہے کہ بھائی آپ لوگ واپس آ جاؤ۔ پھر کچھ دن گزرتے گئے، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے دھرنے میں جانا ہے، کچھ کیا کہہ رہے تھے، کچھ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا۔
پولیس اہلکار نے بتایا کہ اس حملے کے وقت پولیس ٹریننگ کالج میں 500 سے زائد اہلکار موجود تھے۔ یہ کالج شہر سے اندازاً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جب وہ ٹریننگ کر رہے تھے تو کالج کی سیکورٹی سخت تھی، لیکن اس کے بعد اس کی سیکورٹی اتنی نہیں تھی۔
نہیں سر، پہلے ٹریننگ کے دوران تھی، اے ٹی ایف والے تھے، سارے تھے، بی سی والے تھے۔ اب
اس کالج کی 4 دیواری کا بڑا حصہ کچا ہے اور بعض جگہوں پر اس کی اونچائی بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے نواکلی کے ایک رہائشی عنایت کاکڑ کا کہنا تھا۔
تو ہم لوگوں کو تو یہی سوال ہے یہاں گورنمنٹ سے کہ آپ کو 30 ارب روپے ملے، ان کے 4 دیواری آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، 7 فٹ 5 فٹ، جس میں بچے بھی دن کو چڑھتے تھے اور اندر کھیلتے تھے۔ کیا سیکورٹی ہو رہا ہے ایسی حساس جگہ کے جہاں پہ 700 بچے ٹریننگ کر رہے ہیں؟
اس واقعے کے حوالے سے حکومت کو جہاں سیکورٹی کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں زخمی پولیس اہلکاروں کے رشتے داروں نے الزام بھی عائد کیا کہ ان اہلکاروں کو 2 نومبر کو تحریک انصاف کے دھرنے کے سلسلے میں اسلام آباد لے جایا جانا تھا، لیکن حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے اس الزام کو سختی سے مسترد کیا۔
یہ قطع وقتاً ایک مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. نہ فیڈرل گورنمنٹ نے صوبائی حکومت سے کوئی ریکوزیشن کی ہے ٹروپس کے حوالے سے کہ ان کی ضرورت ہے اسلام آباد میں کسی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے. ان کو ایک نارمل ٹریننگ پروسیجر کے لیے رکھا گیا تھا کہ اینٹی ٹیررزم کا ایک ریفریشر کورس ان کو کروانا تھا.
دوسری جانب حکومت بلوچستان نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور کوئٹہ میں اسی حوالے سے خصوصی طور پر ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان موجود ہیں. عزیز، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
اچھا، صورتحال کچھ یوں ہے. ایک تو ہلاکتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ایک زخمی تھے وہ دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 62 ہو گئی. اور گزشتہ روز جو ہلاک ہوئے تھے ان کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو بھیج دی گئی تھی، جس کے بعد وہاں پر فاتح خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج ہم یہاں پشاور کے مضافاتی علاقے نواں کری میں گئے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ، ایک دلاور خان جو کیڈٹ تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اس واقعے میں، ان کے لیے فاتح خانی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے، جس میں سیاسی قائدین بھی وہاں پر آ رہے تھے. وہاں میری بات نواب ایاز جو گزئی صوبائی وزیر ہیں ان سے میری بات ہوئی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ صوبائی حکومت ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس میں اس قدر شامل ہوتے ہیں جیسے یہاں فاتح خانی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان اجلاس میں جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی پہ کوشچن مارکس ہیں، سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر کب تک اس طرح کی صورتحال رہے گی. شہر میں خوف تھا، شہر میں بازار آج بند تھے، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھی. لوگوں سے میں نے ان کا موڈ پتہ کیا کہ مسلسل یہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں، مسلسل یہاں پر یہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، تو ان کے ریئیکشن ایسا تھا کہ انسان سن کے بھی پریشان ہو جاتا تھا. ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے محمد رفیق بک کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہر آنے والا دن جو ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے پچھلے دن سے، اور ہر جو آگے والا دن ہے اس سے یہ پہلا دن قدرے بہتر ہوتا ہے، اور اسی طرح کی تباہی ہو رہی ہے. جو یہاں پر ان ہلاکتیں تھیں اس میں کوئی 32 سے 35 جو طلبا تھے ان کا تعلق مکران ڈویژن سے تھا، اور 17-18 تربت سے تھے. ان کی میتیں وہاں پر پہنچا دی گئی، اور وہاں پر ان کی تدفین بھی کر دی گئی، اور وہاں پر ان کا فاتح خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے.
اچھا کاظم، کی آپ نے رپورٹ سنی کہ پولیس کیڈٹس کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور یہ سوالات بار بار اٹھ رہے ہیں کہ واپس کیوں بلایا گیا کیڈٹس کو، دوبارہ ذرا وضاحت کریں گے اس کی؟
بنیادی طور پہ جو یہ کیڈٹس کی بات، یہ کل سے یہی چل رہی تھی کہ ان کو واپس کیوں بلایا گیا، اور یہاں پر ہر شہری کے زبان پر یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کیڈٹس کا کیا قصور تھا. ان کو جب ایک مرتبہ روانہ کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، تو اتنی ایمرجنسی کون سی آ گئی تھی کہ بعض جو کیڈٹس تھے ان کو راستے سے ہی بلایا گیا. اس پہ ان کا یہ جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی ایک بنیادی نقطہ ہے، ایک تو اس کالج کی سیکیورٹی نہیں بڑھائی گئی کہ جس وقت حملہ آور ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں کہ 3 حملہ آور اس میں داخل ہوئے، اور اس وقت جو پہلے سیکیورٹی پہ معمول تھا وہ 1 سے 2 افراد موجود تھے، جن کو اہلکار موجود تھے، جن کو انہوں نے فائرنگ سے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد وہ اندر جا گئے، وہاں پر انہوں نے کاروائی کی. یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 9:30 سے 10 بجے کے درمیان یہ حملہ شروع ہوا، ایف سی او فوج کے اہلکار 11 بجے کے بعد وہاں پر پہنچے، تو اس دوران وہ وہاں پر شدت پسندوں نے جو وہاں پر کاروائی کی وہ وہاں پر جاری رہی. اس حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کی سیکیورٹی، اس پہ پہلا حملہ نہیں ہے، اس پہ یہ 3rd حملہ ہے، اس کے باوجود یہاں کی سیکیورٹی نہیں بڑھائی گئی، یہ بھی یہاں پر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور یہ حکومت اس وقت ان کی کوئی ایسے جواب نہیں دے رہی. میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی رابطے کی کوشش کی، وزیر داخلہ سے بھی میں نے رابطے کی کوشش کی کہ وہ ان چیزوں کو کوئی جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اتنی اہم جگہ، جب پورے ملک میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، وہاں پر کانٹا تار اور ہر جگہ پہ یہ چیکنگ بھی ہو رہی ہے کہ ان کو انشور کریں کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے، کانٹا تار بھی لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ایسے حساس علاقے اور سریاب روڈ پر واقع جہاں پر روزانہ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی دھماکہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر انہوں نے کوئی سیکیورٹی نہیں کی، اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے. جو ماڈس اپرینڈی اس حملے کے لیے استعمال کی گئی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے 4 سدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے میں استعمال کی گئی تھی. شدت پسند عقبی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں پر کاروائی کی، اس نے اور اس میں فرق یہ تھا کہ وہاں پر جو یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے فوراً کاروائی کی اور حملہوں کو روکا, جس وجہ سے وہاں زیادہ نقصان نہیں ہو سکا. یہاں پر وہاں سیکیورٹی کے اہلکار موجود نہیں تھے, جس وجہ سے یہ نقصان زیادہ ہوا ہے.
عزیز اللہ خان, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. کوئٹہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے برکلی یونیورسٹی میں وزٹنگ فیلو اور پاکستان کی سول اور ملٹری تعلقات پر کتاب کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کوئٹہ کے واقعے کے بعد ملک کی سول اور ملٹری قیادت میں کوئی بہتری آئی ہے؟
دیکھیں, بہتری تو نہیں آئی اور نہ ہی میرا خیال ہے اگلے ہفتوں میں آئے گی. اس واقعے سے سول اور جو فوجی جو ایکویشن ہے اس میں مزید جو ہے وہ تناؤ بڑھتا جائے گا. یعنی ابھی بھی میں جو سوشل میڈیا اور باقی جو میرے اپنے ذاتی کچھ تعلقات میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ فوجی حلقوں کی طرف سے یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ نواز شریف حکومت جو ہے وہ نااہل ہے اور نواز شریف حکومت جو ہے اس نے فوج کو اس طرح کا سپورٹ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, یعنی ملیٹنٹس کو یا دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ایک پرانی ایک روش ہے جس میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کسی بھی حکومت کو گرانے سے پہلے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتوں میں یا اگلے چند مہینوں میں یہ جو ایک یہ انڈیا ہے یا یہ جو ایک نعرہ ہے یہ پڑتا جائے گا اور شاید پھیلتا جائے پورے پاکستان میں.
اچھا, یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو سیرل المائیڈا کی جو رپورٹ آئی تھی اس پر فوجی حلقوں نے سیاسی حکومت سے ناراضگی کے اشارے دیے تھے, تو کوئٹہ حملے کے بعد کیا سیاسی قیادت جو ہے وہ عسکری قیادت کے مقابلے میں مضبوط نظر آ رہی ہے؟
نہیں, بالکل نہیں. فوجی جو قیادت ہے وہ پہلے بھی طاقتور تھی سیرل کی رپورٹ سے پہلے اور بعد میں بھی ہے, اور جو آپ کی سیول حکومت ہے وہ سیرل کی رپورٹ کے پاس زیادہ جو ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اس رپورٹ کا جو سارا جو لب لباب اور جو بات میں ملبہ ہے وہ سارا نواشی حکومت کی کمر پہ ڈال دیا گیا, اور مجھے تو اب حکومت جو ہے اپنی جو اپنی ساکھ ہے اس کو بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بالکل کمزور حکومت ہے آپ کی, اور فوج جو ہے وہ زیادہ آؤٹ کر جو ہے میدان میں آ گئی ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ حکومت نااہل ہو چکی ہے. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دو مہینوں سے ایک اور خبر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی فیکٹریوں میں فارسی کرندے کام کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے, تو فوجی حلقے تو اب یہ کہنا بھی شروع کر دیں گے کہ نواز شریف جو ہے اس کے مودی اور بھارتی کرندوں کے ساتھ کافی قریبی تعلقات ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں یہاں پہ ویزے لے کے آئے ہوئے ہیں اور وہ تقریبی کاروائیوں میں وہ ملوث ہیں. تو میرا خیال ہے اس سول حکومت جو ہے جو پہلے کمزور ہے اس کو اس طرح کے بیانات سے مزید کمزور کر دیا جائے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ اے پی ایس پشاور کا جو حملہ ہوا اس کے بعد فوری رد عمل یہ ہوا تھا کہ فوج کی سیاسی طاقت اور اختیارات میں اضافہ ہوا تھا, تو اب یہ کوئٹہ کے اس آنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فوج اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر سکتی ہے؟
جی, بڑا 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 ریلیونٹ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں, فوجی عدالتیں جو ہیں ان کی سنسٹ کلاز جو ہے اس کی وجہ سے اگلے سال جنوری میں وہ ان کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی توسیع کے حوالے سے معاشی حکومت پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور ہو سکتا ہے اس کا کبھی امکان ہے کہ فوجی عدالتوں کی میعاد میں کچھ عرصے کے لیے مزید جو ہے توسیع کر دی جائے. تو پہلا دباؤ تو ان پہ یہی آئے گا کہ دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے ہمیں فوج چاہے گی کہ ہمیں ان کو اور اختیارات دیے جائیں, ان کو فری ہینڈ دیا جائے, اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ قانونی ایک فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے. تو وہ فوجی عدالتیں بنتی ہیں, تو فوجی عدالتیں ہی سب سے پہلے ذہن میں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی توسیع کے حوالے سے حکومت پہ دباؤ بڑھ جائے گا, اور جو فوج کو مزید جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو میں وہ ان کو مزید جو ہے مضبوط کر دیں گے.
اچھا, آپ نے جو ہے وہ دباؤ کی بات کی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نومبر تک کیا یہ سول حکومت رہے گی, اور اگر رہی تو کیا نواز شریف ایک مضبوط پرائم منسٹر بن کے ابھریں گے؟
لیکن پاکستان کی سیاست کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن میں جو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں, نومبر لگتا ہے 2 نومبر کو عمران خان دھرنا دے رہے ہیں یا وہ سٹن کرنا چاہ رہے ہیں, تو 2 نومبر والے دن تک تو کچھ نہیں ہوگا, نہ ہی میرا خیال ہے اگلے کو ایک ہفتوں میں ہوگا. یہ تو ایک 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 سیریز جو ہے وہ بنے گی یا بن سکتی ہے, جہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ آپ کو نظر آئے, وہاں پہ حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے, اس میں اموات ہو جاتی ہیں, اس میں لوگ مارے جاتے ہیں, پھر پورے میڈیا جو ہے اب دکھاتا ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح کے صورت حال ہے اور بلوچستان میں بھی اس طرح کے صورت حال ہے. تو پورے ملک میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ, تو پھر حکومت میں دباؤ آئے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ فوج جو ہے مداخلت کرے उसको भी हम देखेंगे कि वो डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं, उसमें आपकी अदालत भी जो है वो बड़ी हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है। तो नवंबर तक या 2 नवंबर तक या उसके बाद के एक वक्तों तक मुझे हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जो इमरान खान की जो बयानबाजी है और उसकी जो उनके जो सियासी एक फैमिली जो हमें नजर आ रही है, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि इमरान खान और जो अपोजिशन है वो काफी संजीदा नजर आती है इस दफा। तो बहरहाल ये जो धरने होंगे ये हुकूमत को हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे, और उसको अगर ये मैनेज ना कर पाए तो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो जाएंगे।
अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फेलो और मुसन्निफ डॉक्टर एजाज हुसैन। اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے پولیس کے ایک سینئر صاحب کا افسر خواجہ خالد فاروق سے بات کی اور پوچھا کہ بلوچستان میں پولیس کی کتنی ریٹ ہے؟
یہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے جو پولیس وہاں بلوچستان دو ایریا میں ڈیوائڈ ہے، اے اینڈ بی ایریاز۔ بی ایریا میں تو وہ جو ہے نا پولیس کا وہ جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ سارا لیویز ہے اور لیویز وغیرہ وہ امپلائی کی جاتی ہے ڈسٹرکٹ وہاں کمشنرز کے متحد جو ہے، اور جو اے ایریا ہے جس میں بنیادی طور پر کوئٹہ ہے اور چند ایک اور ضلع ہیں، پہلے مشرف کے دور میں یہ ایریا جو تھا بی ایریا زیادہ تھا، پھر دوبارہ بڑھا دیا گیا اور اے ایریا جو پولیس کا جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ کم کر دی گئی۔ تو اس وقت کچھ ضلع ہیں اور پلس کوئٹہ اور چند ایک اور جو ہیں وہ ضلع جو ہیں وہ پولیس کے ہیں، باقی زیادہ تر بی ایریا ہے۔
اچھا، یہ جو کیڈٹس تھے جن کو واپس بلایا گیا، تو کیا کوئی پروٹوکول ہے یا عام طور پہ یا پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کیڈٹس کو جب واپس بلایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا پروسیجر؟
وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صوبائی حکومت پہ، وہ صوبائی جو پولیس کمانڈر کمانڈ ہے جو آئی جی ہے اس کے حکم سے وہ واپس بلوائی جا سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں ابھی تک حکومت کے ذریعے وضاحت نہیں کی گئی کہ کیڈٹس کیوں ٹریننگ کے بعد بلائے گئے۔
اچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو سیکورٹی کی صورت حال ہے ملک کی، اس میں کیڈٹس کو جو ہے وہ اسلحہ رکھنا یا دینا الاؤ کرنا چاہیے؟ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایف بی آئی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے کوانٹیکو، ان کی جو ٹریننگ اکیڈمی ہے، وہاں کیڈٹس کو جو ہے وہ اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو کیا پاکستان جہاں اب حالات اس طرح کے ہیں، کیا کیڈٹس کو اجازت ہونی چاہیے؟
نہیں، اس کیس میں تو وہ ٹرین جو ہے وہ تو ٹریننگ کر چکے تھے، لیکن جو ہے ویپنز جو ہے وہ تو جو ہے یہ رکھ سکتے ہیں اگر لائسنس ویپن ہو تو، لیکن آلویز کیپ اٹ، اس پہ تو کوئی بار نہیں ہے
جی،
تو ویپن تو اس حوالے سے رکھے جا سکتے ہیں
لیکن آفیشیل طور پہ نہیں رکھ سکتے۔
آفیشیل میں تو دیکھیں جی، آفیشیل تو وہ ایک ڈیوٹیز کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں تو چونکہ وہ دیور ریسٹنگ اور دیور ناٹ سپوز ٹو آپریٹ، تو اس لحاظ سے وہ پولیس لائن میں وہاں جہاں تھے وہاں اس پہ کوٹ میں تو موجود ہوں گی، لیکن چونکہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو اس وقت پرماننٹ ان کے ڈسپوزل پہ وہاں پولیس لائن میں تو نہیں ہوتی۔
اور مطلب ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو یا اس ایریا کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھ کے اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ جی آپ کیڈٹس کو جو ہیں وہ 24 گھنٹے آپ ویپن یا جب وہ سو رہے ان کی سیفٹی کے لیے پرووائڈ کریں، اس لیے کہ پہلے بھی اٹیکس ہو چکے ہیں اسی اکیڈمی پر۔
اب وہ اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے نا، اس میں تو وہ پراپر انکوائری کی ضرورت ہے، فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت ہے کہ اس میں لیپسز کہاں ہوئے ہیں، اور اس کا سیکیورٹی جو ہے بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں وہاں یہ ڈیفینیٹلی اب انکوائری بھی ہوگی اور اس میں وہ چیک بھی کریں گے کہ کہاں غلطی ہوئی، وہ کیسے سیکیورٹی لیپس ہو پراما فشائی تو نظر آ رہا ہے۔ تو فوری طور پہ تو کوئی کسی کے پاس اللہ دل کا تلسمی شراب تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم بجائے تو چلائے تو وہ کام مکمل ہو جائے، لیکن یہ ایک چیز جو انڈیکیٹ کرتی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے اخبارات میں بھی، کہ پولیس کی جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو سول پہ ہیں، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس پہ ہمیں انویسٹمنٹ، ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، نہ بلڈنگیں پراپر ہے، نہ ٹریننگ پراپر ہے، نہ ویپنری اپ ٹو ڈیٹ ہے، نہ ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ ہے، سو مینی پرابلمس دے آر فیسنگ۔ اب میں تو انیشیٹو تو لائی کرتا ہے ٹیررسٹ کے پاس، اب وہ ہو سکتا ہے کل کو پولیس ریکروٹنگ کوئی اور ایسی بلڈنگ دیکھ لے، اب کتنی بلڈنگ کو کتنا کور آپ ریسورس گورنمنٹ کے دیں گے، وہ مشکل ہو جاتا ہے
جی۔
یہ تو جب تک آپ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن، پراپر انٹیلیجنس ہماری بیف اپ ہوگی، اور ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن اور ان کے جو فیسلیٹیٹر ہیں ملک کے اندر، یہ بندے تو یہ شکل سے جو نظر آ رہے ہیں ابھی تک، جو آفیشلی تو مطلب چل جائے گا بعد میں، اس وقت ٹائپ کے نسل سے وہ نظر آ رہے ہیں، اور अब इस तरह के जो है ये, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको लोकली फैसिलिटेट किया है, कहीं उन्होंने आके रहे होंगे, कहीं से प्लानिंग की होगी, इस तरह के सेल्स को तोड़ना बड़ा जरूरी है।
पुलिस के सीनियर सबका अफसर ख्वाजा खालिद फारूक, आप हालत आजरा का प्रोग्राम सैरबीन बीबीसी की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। वेबसाइट पर नजर डालते हैं, हमारी जो शह सुर्खी है इस वक्त bbcurdu.com पे, वो है वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग जिसमें 3 पाकिस्तानी शहरी हलाक हुए हैं। मुख्तसरन आपको बताते चलेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग के तबादले का सिलसिला जारी है और दोनों जानब से ब्लास्टाइल फायरिंग के इल्जाम सामने आए हैं। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन फौज की ब्लास्टाइल फायरिंग से आज मजीद 3 पाकिस्तानी शहरी हलाक हो गए हैं। ISPR की जानब से जारी किए गए बयान के मुताबिक चपरार सेक्टर में की जाने वाली इस फायरिंग से 2 आम शहरी भी हलाक हुए हैं और 8 जख्मी हैं। सैरबीन अभी जारी है।
आपके बाद BBC के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे, ये क्रिकेट है।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है,
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वस्तुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों का, पेश कर रहे हैं अब्दुल्ला फारूकी।
BBC रेडियो 5 लाइव के एक सर्वे से मालूम हुआ है कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में खेलों के शायकीन अपने क्लब्स में हम जिंस परस्त खिलाड़ियों को खुशामदेद कहेंगे। 82% शायकीन को हम जिंस परस्त खिलाड़ियों से कोई मसला न होगा, जबकि 8% फुटबॉल फैंस का कहना है कि वो अपनी टीमों के मैच देखना बंद कर देंगे। रग्बी लीग प्लेयर केगन हिर्स्ट कहते हैं,
इस बारे में मजाक का निशाना बनाया जाना बहुत आसान था, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और ये मेरे लिए बड़ी बात है।
मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर जोसे मरीनो अकेले जिंदगी गुजारने से तंग आ गए। उनका कहना है कि मैनचेस्टर में अकेले रहना तबाह होने जैसा है और वो उन फोटोग्राफर से बचते बचते तंग आ गए हैं जिन्होंने उनके होटल के बाहर क्याम किया हुआ है। 53 साल मरीनो शहर के लोरी होटल के एक कमरे में अपनी तैनाती के वक्त से अब तक रिहाइश पजीर हैं। टेनिस में खवातीन की आलमी नंबर 1 एंजेलिक कर्बर ने रोमानिया की सिमोना हेल्प को 6-4 और 6-2 से शिकस्त देकर WTA के सिंगापुर में होने वाले फाइनल्स में आखिरी 4 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। टेनिस स्टार जेमी मरे को खेलों और फलाही कामों में उनकी खिदमात की बुनियाद पर मलका बरतानिया ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के एजाज से नवाजा है। जेमी मरे ने, जो डबल्स में मौजूदा आलमी नंबर 4 हैं, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने ब्राजीली साथी बोर्नो सुआरेस के साथ जीती हैं। केनिया की मैराथन रनर रेटा जेप्टो पर 2 साल की पाबंदी दोगुनी हो गई है, जब खेलों की सालिसी अदालत ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की अपील को बरकरार रखा। जेप्टो केनिया की पहली एथलीट हैं जिनका 2014 में कारकर्दगी बढ़ाने वाली अद्वियात के इस्तेमाल का टेस्ट मस्बत आया था। और न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान रांची में जारी 4th एक रोजा क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 50 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 260 रन बनाए हैं। इसके जवाब में इंडिया बैटिंग जारी है।
स्पोर्ट्स की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल्ला फारूकी, आप हालत हाजरा के प्रोग्राम सैरबीन BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। फ्रांस के इलाके कैले से हजारों पनाहगुजीनों का इनखला और एक नई रिपोर्ट जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में खवातीन अराकीन पार्लियामेंट को मर्द अराकीन पार्लियामेंट हिरासा करते हैं। ये सब आज के सैरबीन का हिस्सा है। सैरबीन अपने निस्क को पहुंचा है, खबरों के साथ नादिया सलमान।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर पुलिस अहलकारों की हलाकत पर सूबे में फजा सोगवार रही और क्वेटा शहर में शटर डाउन हड़ताल रही। پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق لائن آف کنٹرول پر انڈین فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے بدھ کو مزید 3 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے غور کے حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 30 افراد کو یرغمال مال بنانے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے نیشنل جیوگرافی کے سروقت سے شہرت پانے والی افغان خاتون شربت گلا کو پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی علاقوں میں قائم پناہ گزین کیمپ ہزاروں تارکین وطن سے خالی کرانے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ سربین ابھی جاری ہے اور نظر ڈالتے ہیں افغانستان پر، جہاں کے مرکزی صوبے غور میں حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 28 افراد کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں گزشتہ 2 سالوں سے دولت اسلامیہ شدت پسند سرگرم ہے، تاہم صوبہ غور میں یہ پہلا واقعہ ہے جس کی ذمہ دار داعش گروہ کو بتایا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور۔
افغانستان کے مرکزی صوبہ غور میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یا داعش نامی گروہ سے وابستہ افراد نے کم از کم 28 عام شہریوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کیا ہے۔ صوبہ غور کے گورنر غلام ناصر خازے نے بی بی سی کو بتایا کہ دولت اسلامیہ سے وابستہ شدت پسندوں نے ان افراد کو گزشتہ روز اس وقت یرغمال بنا دیا جب وہ پہاڑیوں میں لکڑی جمع کرنے اور مویشی چرانے میں مصروف تھے۔
وقتی کہ انہوں میں خسن رمو رو ببارن، ایک تعداد مردمای ملکی را از دشت
جب یہ لوگ چاہتے تھے کہ مویشیوں کو اپنے ساتھ لے جائے، کچھ عام شہری جو لکڑی جمع کرنے میں مصروف تھے اور کچھ دیگر کسان اپنے محنت مزدوری میں مصروف تھے بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ گزشتہ رات ہمیں رپورٹ ملی کہ عام شہریوں کو شہید کیا ہے۔ آج بھی علاقے سے لوگوں نے کئی بار ہمیں اطلاع دی کہ عام لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ صوبہ غور میں سول سوسائٹی کے کارکن حسن حکیمی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کے گھرانے کے 5 افراد بھی مارے گئے لوگوں کے درمیان شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مارے گئے لوگوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق جو شدت پسند عام شہریوں کے ہلاکت میں ملوث ہیں، اس سے پہلے بھی اغوا برائے تاوان کے کئی کیسوں میں ملوث تھے۔ گزشتہ 2 سالوں میں افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو سرگرم ہیں، تاہم یہ پہلی بار ہے کہ دولت اسلامیہ سے وابستہ شدت پسندوں نے مرکزی صوبہ غور میں عام شہریوں کو یرغمال بنانے کے بعد ہلاک کیے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور فرانس کے شمالی ساحل کیلے کے مقام پر جنگل کے نام سے جانے جانے والا کیمپ پناہ گزینوں سے خالی کروانے کا عمل آج 3rd دن بھی جاری ہے۔ کیمپ کو مسمار کیا جا رہا ہے، جبکہ کیمپ کے مختلف حصوں میں آگ لگنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ کیمپ پہ رہ جانے والوں میں سینکڑوں کی تعداد میں نوعمر افراد بر وقت اندراج نہ کروا سکے اور ان کی آبادکاری ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی۔
جنگل کے نام سے جانے جانے والے یورپ کے سب سے بڑے پناہ گزینوں کے کیمپ کو مسمار کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ اسی اثنا میں کیمپ کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ رات بھر میں اور صبح لگنے والی آگ سے حکام کی جانب سے غیر قانونی قرار دی جانے والی کئی دکانیں اور ریستوراں جل کر تباہ ہو گئے۔ ایک خیال یہ ہے کہ آگ ان تارکین وطن نے آخری حربے کے طور پر لگائی جو کیمپ سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ کیلے کی پولیس کمشنر پیٹرک ویسر بورڈو نے ابتدان بی بی سی کو بتایا کہ کیمپ کے رہائشیوں کا خیال ہے کہ آگ وہاں کام کرنے والے سماجی کارکنوں نے لگائی۔
پناہ گزین مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کام کارکنوں نے کیا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں رات کو یہاں آتا ہوں اپنے آدمیوں کے ساتھ پناہ گزینوں کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ پناہ گزین نہیں بلکہ یہ کارکن ہیں جنہوں نے آگ لگائی۔
دوسری جانب پیر کے روز سے شروع ہونے والا پناہ گزینوں کی کیمپ سے منتقلی کا کام جاری ہے. اب تک 4,000 پناہ گزین فرانس کے مختلف حصوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں. حکام جنگل نامی اس کیمپ سے پناہ گزینوں کو نکال کر فرانس بھر میں قائم سرکاری مراکز پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں ان کے مطابق ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا. رپورٹس کے مطابق 450 مراکز پر 7,500 بستر مہیا کر دیے گئے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ بدھ کے روز تک منتقلی کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کیمپ میں رہ جانے والوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں. امدادی اداروں کو بچوں کی حفاظت اور آباد کاری کے حوالے سے خصوصی تشویش ہے. سیو دی چلڈرن کی ڈورتھی سینگ کہتی ہیں کہ کیمپ میں کئی بچوں نے رات پل کے نیچے سو کر گزاری. گزشتہ رات میں 13 سے 19 برس کے بچوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھی. ایک 15 سالہ لڑکے نے بتایا کہ اس کے پاس سونے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا, اس کا سب سامان چوری ہو چکا تھا اور اس نے رجسٹریشن بھی نہیں کرائی تھی جبکہ اب رجسٹریشن بند ہو چکی ہے. وہ خوف زدہ تھا. ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں بچے گزشتہ رات پل کے نیچے سوئے جبکہ ان کے آس پاس آگ بھڑک رہی تھی. برطانیہ کی لبرل ڈیموکریٹس جماعت کی بیرنس سوسن کرامر نے اس معاملے پر حکومت پر کڑی تنقید کی.
ایسی افراتفری کی نوبت آنے دی گئی. ان نوجوانوں کی شناخت بر وقت نہیں کروائی گئی, انہیں محفوظ مقام پر پہنچایا جائے, کیمپ خالی کروانے سے پہلے انہیں ہٹایا جاتا. میرے لیے یہ سخت, رنجیدہ اور ہولناک ہے اور ہمیں ایسے معیار قبول نہیں کرنے چاہیے.
فرانس کے شمالی ساحل پر کیلے کے مقام پر جنگل کے نام سے جانا جانے والا یہ کیمپ برطانیہ کے بالکل قریب ہے. یورپ کے طول و عرض سے یہاں آنے والے ہزاروں افراد کو یہاں سے برطانیہ جانے کی امید رہتی ہے جہاں ان کے خیال میں بہتر زندگی ان کی منتظر ہے, جبکہ مقامی آبادی پناہ گزینوں کے اس عارضی آبادی کو ہٹانے کے لیے سرگرم رہی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ بتا رہی تھیں نازش سفر. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری ہند مخالف احتجاجی تحریک کے باعث 110 روز سے کاروبار زندگی معطل ہے. وسیع پیمانے پر مظاہرین کی گرفتاری کے درمیان دلی سے کشمیر آنے والے 5 رکنی وفد نے سری نگر میں علیحدگی پسند رہنماؤں, تاجروں, سول سوسائٹی اور سیاسی حلقوں کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے. حریت رہنماؤں نے وفد سے بات چیت تو کی ہے, تاہم وادی میں جاری گرفتاریوں کے سلسلے کے خلاف سیاسی حلقوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما اور واجپائی دور میں وزیر خارجہ رہ چکے یشونت سنہا کی قیادت میں 5 رکنی وفد نے آج بھی سری نگر میں کئی سماجی حلقوں کے ساتھ مذاکرات کیے. کل یہ وفد حریت رہنماؤں سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کے ساتھ ان کی رہائش گاہوں پر ملاقات ہوا. گزشتہ ماہ جب وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی قیادت میں ایک پارلیمانی وفد کشمیر آیا تو وفد کے بعض اراکین نے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی, تاہم علیحدگی پسندوں نے مذاکرات کا بوائیکاٹ کیا. میرویز عمر فاروق اور سعید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ وفد کو بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت ہند پر واضح کر دے کہ لوگ آزادی سے کم کسی بھی چیز پر آمادہ نہیں ہیں. دلچسپ بات ہے کہ حریت رہنماؤں کی طرف سے اجتماعی استعفے کے مطالبے کے بعد اب ریاست کی قانون ساز اسمبلی کے بعض اراکین بھی برملا طور پر رائے شماری کا مطالبہ کرتے ہیں. شمالی کشمیر کے لنگیٹ حلقے سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید نے لال چوک میں ہند مخالف تحریک کی حمایت کے الزام میں برطرف کیے گئے سرکاری ملازمین کے حق میں مظاہرہ کیا.
مودی سن لے, رائے شماری. سوریا سن لے, رائے شماری. محبوبہ سن لے, رائے شماری.
ہم محبوبہ مفتی کو کہنا چاہیں گے کہ آپ کی یہ دہشت گردی ہمیں منظور نہیں ہے, رائے شماری سے کم ہمیں کچھ منظور نہیں ہے. چاہے آپ ہم سب کو جیل بھیج دو, سارے ملازموں کو نوکری سے نکال دو, آپ کچھ بھی کر لو, رائے شماری سے کم مسئلے کا کوئی حل نہیں. ہم ہندوستان کے دشمن نہیں, لیکن جو مودی کا ہندو راج ہے ہم اس کے خلاف ہیں.
حالانکہ یشونت سنہا کے وفد نے واضح کیا ہے کہ انہیں حکومت ہند کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, لیکن یہاں کے سیاسی حلقوں کو امید ہے کہ دلی اور سری نگر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کے آغاز کی طرف یہ پہلا قدم ہے. سابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ,
انہوں نے یہاں حریت کے لیڈروں سے بات کی ہے. نیشنل کانفرنس اس کو مبارک سمجھتا ہے کیونکہ یہ ایک پہلا قدم ہے. میں امید کروں گا کہ نہ صرف یہ پہلی ملاقات ہو بلکہ یہ آگے بھی آتے جائیں اور اس بدھی کو سلجھانے کی کوشش کریں.
نیشنل کانفرنس نے آج وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی رہائش گاہ کے باہر دھرنا دیا. پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایک طرف امتحانات کی باتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر کے پابندی سلاسل کیا جا رہا ہے.
چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے انتظام لینے کے لیے تاکہ اپنی سرکار کا یہ دکھائیں یہ ریٹ ہے, کہیں ریٹ نہیں ہے, باہر نکلتے نہیں ہیں اور بچوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کر وہ اپنی سرکار کو دکھانا چاہتے ہیں.
واضح رہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کئی ماہ سے پولیس حراست میں ہیں. گزشتہ روز جیل میں علیل ہونے کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. یاسین ملک کے اہل خانہ نے انہیں مناسب طبی سہولات فراہم کرنے کے حق میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, تاہم انہیں پولیس نے منتشر کیا.
پروٹیسٹ
person who thought is due treatment.
اس موقع پر یاسین ملک کی بہن نے بتایا کہ یاسین ملک 32 سال سے جیل جاتے رہے ہیں اور یہ مظاہرہ ان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ جیل میں روا رکھے گئے غیر انسانی سلوک کے خلاف تھا۔ یاسین ملک نے یہ کہہ کر یشونت سنہا کے وقت سے ملاقات کا بوائیکاٹ کیا ہے کہ ظلم و جبر کی کارروائیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ قابل ذکر ہے 8 جولائی کو پولیس کے ہاتھوں مقبول مسلح رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کے مختلف علاقوں سے لاکھوں لوگ برہان کے جنازے میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ تاہم پولیس، نیم فوجی اہلکاروں اور فوج نے جنازے کے ان جلوسوں پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جس میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اس قدغن کے خلاف وادی بھر میں ہند مخالف احتجاج کی لہر پھیل گئی جسے دبانے کے لیے اب تک 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک، 15,000 کو زخمی اور 9,000 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 1,000 افراد کی آنکھیں چھروں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں اور 300 کے قریب جزوی یا مکمل طور پر بینائی سے محروم ہیں۔ اس دوران وادی میں 110 روز سے ہڑتال جاری ہے جس کے باعث کاروباری زندگی معطل ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی نجی تعلیمی اداروں نے صوبائی حکومت کی طرف سے 5ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بورڈ کا امتحان لازمی قرار دینے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس کے خلاف صوبہ بھر میں مرحلہ وار احتجاج کا آغاز کر دیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔
نجی تعلیمی اداروں کے اتحاد صوبائی ایکشن کونسل کے مرکزی رہنما یاور نصیر نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومتی فیصلے کے خلاف صوبہ بھر میں ابتدائی طور پر 4 روزہ احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت آج مالکنڈ ڈویژن میں نجی تعلیمی اداروں کے پرنسپلز کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں ڈیرہ اسماعیل خان، ہزارہ اور پشاور کے ڈویژنوں میں حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور پریس کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا،
جو ماڈل پیپر انہوں نے ہمیں دیے ہیں اس ماڈل پیپر میں ایم سی کیوز ہیں، اب جو 40% ایم سی کیوز ہیں وہ صرف بکس ایسی ہیں جن میں کہ اگر وہ 2 ایم سی کیوز ایگزسٹ کرتے ہیں تو 3rd نہیں ایگزسٹ کر رہا۔ تیسری کے لیے ان کو ایک اندر بک، دوسری بک کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا اور اس کو اسٹڈی کرنی پڑتی تھی اور اس کے لیے انہوں نے کوشچن تیار کرنا پڑتا تھا۔
یاور نصیر کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے ابھی تک پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ یا مالکان کے لیے کسی قسم کے تربیتی ورکشاپ یا کانفرنس کا انعقاد نہیں کیا گیا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اس پالیسی میں کتنی سنجیدہ ہے۔
سارے یورپ امریکہ میں اسسمنٹ سسٹم یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اسیس کر دیا کلاس میں اور اس کی مطابق اس کو پروموٹ کرتے گئے اور اس سے پیرنٹس کو بتاتے کہ بچہ آپ کا کتنا ویک ہے، کتنا کمزور ہے، اس میں کیا شارٹ فالز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو پیرنٹس اس شارٹ فالز کو پورا کرتے رہتے ہیں اور وہ پروموٹ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ جب او لیول میں پہنچتا ہے تو اس کا ایک ریٹن ایگزام ہو جاتا ہے۔
خیال رہے کہ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں اگلے سال یعنی سن 2017 سے 5ویں جماعت کا امتحان بورڈ کے ذریعے سے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے نجی تعلیمی اداروں پر نظر رکھنے کے لیے حال ہی میں ریگولیٹری اتارٹی کے نام سے ایک بل بھی متعارف کرائی ہے، جسے عنقریب صوبائی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ اس بل کے تحت تمام پرائیویٹ سکولوں کے اساتذہ کو تنخواہیں سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے سکیلز کے برابر دیے جائیں گے، جبکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں نجی تعلیمی ادارے کو نہ صرف جرمانہ کیا جا سکتا ہے بلکہ سکول کا مالک 1 سال تک جیل بھی جا سکتا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے عرفان احمد سے بات کی، جن کا تعلق پاکستان میں عام لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے والے ادارے ایس ڈی پی آئی سے ہے۔ یہ ادارہ تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ان سے پہلے سوال یہ پوچھا کہ کیا 5ویں جماعت کے بچوں کو بورڈ کا امتحان دینا چاہیے؟
اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ کے پی میں جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں بھی آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کافی اس پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور ٹیچرز بھی شامل ہیں اور جو اسکول انتظامیہ ہیں پرائیویٹ اسکولس کی وہ بھی ہیں۔ تو اب اس میں نارملی جو باقی صوبے ہیں ان میں امتحانات ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل پنجاب میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے، وہ بھی امتحانات لیتا ہے 5ویں گریڈ والوں کے بھی اور 8ویں گریڈ والوں کے بھی۔ تو اس میں یہ سوال آپ کا کہ کیا باقی ان کو بورڈ کا امتحان دینا چاہیے، اس میں یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بورڈ کس لیول کا امتحان لے رہا ہے۔ اب اس میں نارملی جو ایک اعتراض بھی آ رہا ہے جو پرائیویٹ اسکول کے مالکان کی طرف سے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بورڈ والے ہیں یہ مشکل لیول کے امتحان لیں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے ٹارگیٹ کیا جا سکے۔ پر ابھی یہ صرف ان کا ایک مفروضہ ہے یا اسمپشن ہے. پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب جو پیپر سیٹر ہوں گے جو پانچویں جماعت والوں کے لیے پیپر سیٹ کریں گے وہ کس لیول کے پیپر سیٹ کرتے ہیں. تو اس موقع پہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانچویں والوں کو امتحان میں نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے. مین سوال یہ ہے کہ کس ڈیفیکلٹی لیول کیا ہوگا, کس طرح کا پیپر سیٹ ہوگا پانچویں جماعت کے بچوں کے لیے اور آٹھویں جماعت کے بچوں کے لیے بورڈ کی جانب سے.
ظاہر ہے اس کے کچھ جو ہے نقصانات بھی ہوں گے. یورپ کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں جو ہے وہ ایلیمنٹری اور اتنی نچلی سطح پر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے پاس یا فیل کا جو گریڈ ہے وہ نہیں دیا جاتا. یہاں پہ ایک جو عام تاثر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے جو اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور آگے چل کے جو ہے ان کی زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟
بالکل ہاں جی, اس تناظر میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے اتفاق کروں گا. اب جو پنجاب میں امتحان ہوتے ہیں ہر سال پانچویں کے بھی اور آٹھویں کے بھی, اس پہ سب سے پہلا ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو اب جو پنجاب کے ٹیچرس ہیں ان کی جو پرفارمنس جو پروموشنز ہیں وہ اس امتحان میں پرفارمنس پہ بیس کر دی گئی ہیں. تو وہ اب جان بوجھ کر جو ہے نا بے شک بچے اچھا پرفارم کر نہیں بھی رہتے, پھر بھی ان کی کوشش رہتی بچے کو پاس کریں. ایون کہ آپ کو یاد ہوگا ایک پالیسی بھی آئی تھی پچھلے سال جب رزلٹ آیا تھا ٹیک کا, تو انہوں نے پنجاب میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو صرف دو میں فیل ہیں ان کو آپ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں. تو اس طرح کے نقصانات بالکل ہیں. اب اس میں کرپشن کا عنصر بھی آ جاتا ہے جو ٹیچروں کی طرف سے ہے تو اور محکمے کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ محکمہ آپ زبردستی پنجاب میں پاس کر رہا ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کے پی میں جو ہے یہ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں. اب اگر ڈفرینس بین الصوبائی اگر آپ بات کریں پنجاب اور کے پی کا, اس میں فی الحال تو یہی مجھے فرق نظر آ رہا ہے کہ پنجاب والے پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ایک پورا الگ سے سسٹم بنایا ہے جس کی کاسٹ ہے, تو وہی جو امتحان ہے وہ بورڈ بھی لے سکتے تھے. اب کے پی کا ڈفرینٹ ہے پنجاب سے فی الحال اس وقت موقع پہ کہ جی انہوں نے بورڈ سے ہی یہ خدمات لینے کے سوچا ہے کہ بورڈ والے ہی جو ہیں وہ امتحان لے لیں. باقی جہاں تک آپ کا سوال ہے حوصلہ شکنی کا, وہ بالکل ہوتی ہے, تو وہ اب اس میں ٹیچر کا رول اور زیادہ نمایاں ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے اسٹوڈینٹس کو پریپیئر کرتے ہیں امتحان کے لیے تاکہ ان کے جو اسٹوڈینٹس اچھی طرح پرفارم کر سکیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-139 پر کال کر سکتے ہیں.
آپ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. عالمی سطح پر اراکین پارلیمنٹ کی نمائندگی کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں خواتین پارلیمان کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے یہاں تک کہ تشدد کا نشانہ بنائے جانے کا معاملہ عام ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی سے.
انٹر پارلیمنٹری یونین یا آئی یو پی یہ رپورٹ جنیوا میں اپنے ایک اجلاس میں جاری کر رہی ہے. اس جائزے میں صرف 55 خواتین ارکان پارلیمان نے حصہ لیا ہے, لیکن یہ دنیا کے مختلف حصوں کی نمائندگی کرتی ہیں. ان میں سے 80% ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں ذہنی یا جنسی طور پر ہراساں کیے جانے یا تشدد کا سامنا رہا ہے. یاد رہے کہ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں جاری کی جا رہی ہے جب امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی حریف ہیلری کلنٹن کے بارے میں بیان اور ایک عرصے تک دوسری خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں. آئی یو پی کی رپورٹ میں بعض ایسی بدسلوکیوں کا ذکر بھی ہے جس کا دنیا بھر میں خواتین ارکان پارلیمان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران سامنا کرنا پڑا ہے. یورپ کی ایک خاتون رکن پارلیمان نے بتایا کہ انہیں ٹویٹر پر صرف 4 دنوں میں ریپ کی 500 دھمکیاں ملی تھیں. اسی طرح ایشیا کی ایک خاتون رہنما کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے بیٹے, اس کے اسکول, اس کی کلاس اور اس کی عمر کے کوائف کے ذکر کے ساتھ دھمکیاں دی گئی تھیں. جائزے میں شامل 65.5% خواتین نے بتایا کہ جنسی زبان اور علامات کے ساتھ ان کی بے عزتی کی گئی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے سلیم قاضی۔ اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے سابقہ رکن پارلیمنٹ بشرا گوہر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ خود بھی رکن پارلیمنٹ رہی ہیں تو ان کا تجربہ کیسا رہا۔
دیکھیں جی، میرے جو ایکسپیرینس میں ڈائریکٹلی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پہ جس طریقے سے کچھ زبان استعمال ہوئی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے بھی ہوئے اور بات بھی کی، جس پہ جیسے ویمن پارلیمنٹرینس اسپیشلی جو ریزرو سیٹس پہ ان کے حوالے سے جس طریقے سے بات کی جاتی تھی تو وہ ضرور تھا۔ سیکشل ہراسمنٹ کا دی ایلیمنٹ از آلویز دیئر، جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، جس طریقے سے اشارتاً بات ہوتی ہے تو وہ سمجھ سب کو یہ ہوتا ہے کہ دیر از دیٹ ایلیمنٹ۔ اس پہ ہماری پارلیمنٹ ایٹ لیسٹ، کیونکہ ہمارے ایک ویمنس پارلیمنٹری کاکس بھی تھا جس میں ہم بہت کھل کے ان ایشوز کو ڈبیٹ بھی کرتے تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے، تو اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات کرتا تو ساری خواتین اکٹھی کھڑی ہو کے اس کے خلاف بولتی تھی۔ اور پھر ہمارے وقت میں یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج تھی کہ اسپیکر واز اے وومن، تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا تھا۔ اب تھریٹس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی تھریٹس تو مجھے پرسنلی جب میں صرف اوتھ میں نے لیا، ود ان فیو منتھس آئی ریسیوڈ اے ریٹن تھریٹ جس میں لکھا تھا کہ آپ وارننگ نہیں کہ میں کس قسم کی بات کر سکوں، کیسے کپڑے یا کیا، اس حوالے سے مجھے تھریٹس ملے اور یہ کہا کہ تیزاب مجھ پہ پھینکا جائے گا، مجھے تھریٹس تیری کے طالبان کی طرف سے آئے ہیں، تو ریٹن بھی آئے ہیں، میسیجز کے تھرو آئے ہیں۔ یہ ہے کہ خواتین کو اور مجھے خود بھی ایسے ٹیکسٹ میسیجز جو آبجیکشنیبل آبسین ٹیکسٹ میسیجز ہمیں ملے ہیں وہ میں نے ایز پارلیمنٹرین آئی ہیو آلویز دین فائلڈ اے کمپلینٹ۔ تو ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہمارے وقت میں بس یہ تھا کہ دی ویمن پارلیمنٹری کاکس میں ہم لوگ اس کو اٹھاتے تھے، اسپیکر صاحبہ نے بھی کافی سپورٹ کیا، اور آن دا فلور ہم اگر کوئی ایسے بات کر دیتا جو یا خواتین کو دبانے کی بات ہو یا وہ، تو ہم کھڑے ہو کے اس پہ کافی زیادہ اپنا ریئیکشن بھی دکھاتے تھے اور بات کرتے تھے۔
اچھا، کیا 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 مرد اراکین، جن خواتین اراکین کو ہراساں کرتے تھے یا کرتے ہیں، کیا تو کیا ان کا تعلق جو ہے وہ حزب مخالف کی جماعتوں سے ہوتا ہے یا پھر اپنی جماعت کی جو خواتین ہیں ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے؟
دیکھیں، یہ ہراساں یا میری نظر میں تو اٹ از ٹرو کہ ایک وہ ہے کہ خواتین اتنی کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی، اور اگر کسی نے کوشش کی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز کریں، کوالیشن کے پارٹیز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس طرح ہے۔ اب کھل کے کوئی بولتا بھی نہیں ہے، ہمارے وقت میں تو اتنا تھا کہ ایٹ لیسٹ اگر خواتین کے کپڑوں کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کوئی بات کوئی کر دیتا، اور زیادہ تر اس رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں خواتین کے ایشوز ایز اف یہ ایک مذاق ہے، اور اس پہ ایک جو کوئی کریک کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باقی پھر ہنستے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو یہ اس کے خلاف ہم نے کافی آواز اٹھائی تھی اپنے پارلیمنٹ میں، اور باقی جو سیریس موت کے چارجز ہوں اس پہ بھی، یہ جب تک معاشرے میں کھل کے بات نہ ہو۔ ہم لوگوں نے تو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا بل بھی پاس کیا پارلیمنٹ سے، لیکن وہ اسی طرح اپلائی کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی۔
سابقہ رکن پارلیمنٹ بشرا گوہر جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی. اور اب ذکر کرتے ہیں کرکٹ کا. پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے مقامی ٹی وی چینلز پر چلنے والی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے میچ جیتنے کے بعد پش اپس کرنے پر پابندی لگا دی ہے. حال ہی میں فوج کے فٹنس سینٹر سے تربیت کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کپتان مصباح الحق نے ٹیم کے ہمراہ یہاں انگلینڈ کے میدان لارڈز میں پش اپس لگائے تھے. اسلام آباد سے شمائلہ خان کی رپورٹ.
پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کھلاڑیوں کے پش اپس پہ پابندی سے متعلق خبروں کو مسترد کیا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا کہ او خدا کے واسطے پش اپس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دراصل میرا خیال ہے کہ کھلاڑیوں کو 100 پش اپس لگانے چاہیے جب وہ سینچری سکور کریں. پی سی بی کے میڈیا ڈائریکٹر امجد حسین بھٹی نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان خبروں کو رد کیا.
ایسا نہ تو کوئی پابندی لگائی ہے نہ کوئی پی سی بی نے اعتراض کیا ہے اور اس میں نہ کوئی اعتراض کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے.
واضح رہے کہ اس سے قبل مقامی میڈیا پہ یہ خبریں گردش میں تھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے میچ میں فتح کے بعد کھلاڑیوں کے پش اپس لگانے پر پابندی عائد کر دی ہے اور یہ فیصلہ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے حکومتی اراکین کی جانب سے کھلاڑیوں کے پش اپس پر اعتراضات کے بعد لیا گیا. میں نے امجد بھٹی سے پوچھا کہ حکومتی اراکین کے تحفظات کیا تھے.
وہ انہوں نے ایم این ایز نے ایک دو نے پوچھا تھا پی سی بی سے کہ اس پش اپس کے پیچھے کیا ریشنل ہے, تو اس پہ سی بی نے ان کو واضح کیا ہے کہ وہ انہوں نے چونکہ وہاں ایک ٹریننگ لی تھی اور چونکہ ایک ایشو یہ بھی تھا کہ لوگ مصباح کو یہ کہتے تھے کہ جی یہ بڑا مطلب اولڈ ایج میں چلے گئے ہیں حالانکہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا, تو یہ پش اپس کر کے وہ یہ بھی میسج دینا چاہتے تھے ساری دنیا کو کہ بھائی آئی ایم سٹل فٹ, جو ٹیم باقی ہے وہ بھی فٹ ہے. تو جب بھی وہ ان کی اچیومنٹ ہوتی تو اس کے بعد وہ پش اپس لگاتے, تو اس میں پی سی بی کا تو کوئی اس کو پابندی لگانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے.
نجم سیٹھی نے پش اپس پر پابندی کی خبروں کے بعد فوری طور پر کی جانے والی ٹویٹس میں لکھا کہ کھلاڑی اپنی سوابدید پر سجدہ یا پش اپس وغیرہ کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ پاک آرمی کی فٹنس ٹریننگ کی سہولیات کی تعریف کرتا ہے جسے 6 سال میں 3 دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. میڈیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیاسی رنگ دینے سے پرہیز کرے. پی سی بی کے اس مبینہ فیصلے پر مختلف حلقوں کی جانب سے حیرانی کا اظہار کیا گیا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سابق کرکٹر محسن خان نے سوال کیا کہ پی سی بی کے چیئرمین تو شہریار خان ہیں, نجم سیٹھی نے کس حیثیت میں یہ فیصلہ کیا؟
نظم شیٹھی نے کس کیپیسٹی میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ چیئرمین تو شہریار صاحب ہیں. جب پی سی بی کی طرف سے کوئی بہت ہی اسٹرانگ کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا کوئی ڈیسیشن میکنگ اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیشہ چیئرمین کی طرف سے آتی ہے. میں اور جہاں تک مجھے علم ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو چیئرمین اس وقت شہریار صاحب ہیں.
محسن خان کا موقف تھا کہ لارڈز میں ایسا لگا کہ بعض کھلاڑیوں نے شو آف کیا, ورنہ پش اپس کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
کچھ لڑکوں نے ٹیم میں سے لگا کہ شو آف بھی کیا اس بات کو, جو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آرمی ٹریننگ کیمپ کو وہ اس پہ ان کی اس کو سراہ رہے تھے یا اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس جیسٹر میں انہوں نے دیا, تو اس میں مجھے کوئی غلطی نہیں لگتی.
محسن خان نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کرکٹ میں جیتنے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے.
میں نے بلیو می ناٹ اتنے گندے جیسٹر دیکھے ہیں ٹیم کے یا پلیئرز کے انڈیویجل کے جیتنے کے بعد جو دوسری ٹیم کو دیتے ہیں, تو یہ تو بڑا خوبصورت جیسٹر ہے. میں کہتا ہوں اس چیز میں شو آف نہیں ہونا چاہیے, بالکل کسی چیز میں بھی شو آف نہیں ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جیتنے کے بعد تو آپ کو اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے. تو اس کو اگر آپ سیاسی رنگ دینا چاہیں تو جو دینا چاہیں. میں اگر اس کو ایز اے اسپورٹس مین دیکھوں تو میرے زمانے سے یا اس سے پہلے بھی ہم اپنی ٹریننگ میں پش اپس لگاتے آئے ہیں.
واضح رہے کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے انگلینڈ کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار سینچری کے بعد سیلیوٹ کر کے 10 پش اپس لگائے تھے. مصباح کے ان پش اپس کا مقصد پاک آرمی کی جانب سے لگائے گئے تربیتی کیمپ میں فوجی ٹرینرز کی تربیت پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن وارن, جبکہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. اگر آپ ٹویٹر, انسٹاگرام یا فیس بک پر ہیں تو ہمارے ان سوشل میڈیا صفحات پر بھی اپنی آرا ہمیں دیکھ سکتے ہیں. وزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج پر پولیس اہلکاروں کی ہلاکت پر صوبے میں فضا سوگوار رہی اور کوئٹہ شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق انڈین فوج کی فائرنگ سے بدھ کو مزید 3 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ غور میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 30 افراد کو یرغمال بنانے کے بعد انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ فرانس کے حکام کے مطابق انہوں نے شمالی علاقوں میں قائم پناہ گزین کیمپ ہزاروں تارکین وطن سے خالی کرانے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں ان کے حمایت یافتہ حزب اختلاف پر ہونے والے فضائی حملے مشتبہ طور پر شام کی حکومت نے کیے ہیں۔ عالمی سطح پر اراکین پارلیمان کی نمائندگی کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق خواتین ممبر پارلیمان کے ساتھ جنسی بدسلوکی عام ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔